الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور آج کی اس مجلس میں اسی کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے مطابق صحیح بات کہنے کی، صحیح نیت سے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ دیکھنے میں چھوٹی سی آیت ہے اور بہت مختصر کلمات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ایک عظیم اور جامع ہدایت بھی ہے، اور اس ہدایت پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. اس کے دو حصے ہیں آیت کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اور دوسرا یہ وکونوا مع الصادقین، یعنی سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو. تو پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے تقویٰ کا، اور دوسرے حصے میں اس تقویٰ کو اختیار کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جو آسان طریقہ. انہی دو باتوں کے بارے میں کچھ گزارشات اس وقت عرض کرنا پیش نظر ہیں. جو حکم دیا گیا وہ ہے تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ اردو زبان میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے ڈر. اتقوا اللہ کے معنی یہ بیان، یہ سمجھے جاتے ہیں اور یہی کیے جاتے ہیں ترجمہ، اللہ سے ڈرو. اس واسطے کہ اردو زبان بیچاری کمزور زبان ہے اور اس کا دامن بڑا تنگ ہے، اس میں الگ الگ مفہوم کے لیے الگ الگ الفاظ موجود نہیں ہیں، اس لیے ہر چیز کا ترجمہ اسی تنگ دائرے میں کرنا پڑتا ہے. تو عربی زبان اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع زبان بنائی ہے، اس میں ڈر جس کو ہم ڈر کہتے ہیں، خوف، یہ ڈر اس کے لیے عربی زبان میں تقویٰ بھی ہے، اس کے لیے خشیت بھی ہے، اس کے لیے خوف بھی ہے، اس کے لیے غور بھی ہے، اور نہ جانے دسوں الفاظ ہیں. سب کا ترجمہ ہم اردو میں ڈر کرتے ہیں، حالانکہ عربی زبان کے لحاظ سے ان کے مفہوم الگ الگ ہیں. تقویٰ جو ہوتا ہے، جو اس کا اصل مفہوم ہے، یہ آپ اس ڈر کو نہیں کہتے کہ جو کسی موذی تکلیف پہنچانے والی چیز سے جو ڈر ہوتا ہے. ایک ڈر وہ ہے جو آدمی شیر سے، بھیڑیے سے، درندے سے، سانپ سے، بچھو سے، ڈاکو سے، چور سے آدمی ڈرتا ہے، جو عام طور سے اس واسطے ڈرتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا. عربی زبان میں تقویٰ کا جو لفظ ہے، جو خاص طور پہ قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ اس ڈر کے لیے نہیں ہے جو سانپ بچھو سے ڈرے آدمی، اور درندے سے ڈرے، اور اسے چور ڈاکو سے ڈرے، اس کے لیے نہیں. بلکہ تقویٰ کہتے ہیں اصل میں اس ڈر کو جو کسی شخص کے، کسی بھی ذات کی عظمت اور اس کی محبت کی وجہ سے جو ڈر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اب دیکھو، ایک آدمی سانپ بچھو سے بھی ڈرتا ہے، درندے سے بھی ڈرتا ہے، اور باپ سے بھی ڈرتا ہے، لیکن سانپ بچھو سے اسے ڈرتا ہے کہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ یہ بڑا موذی جانور ہے، تکلیف پہنچا دے گا، پریشان کر دے گا. اور باپ سے ڈرتا ہے، استاد سے ڈرتا ہے، شیخ سے ڈرتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ مجھے مارے گا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی عظمت دل میں ہے کہ یہ میرا بڑا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مرضی کے خلاف مجھ سے کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس کے دل پر کدورت آ جائے، اس لیے ڈرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری عمر مجھے کبھی مارا نہیں، ایک مرتبہ ایک تماچا مارا تھا، وہ یاد ہے، اور ساری زندگی کبھی پٹائی نہیں کی. لیکن یہ حال تھا کہ جب ان کے کمرے کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو قدم ٹھٹک جاتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس سے گزرنا ہو رہا ہے، تو وہ دل پہ ہیبت تھی، ایک وہ ڈر تھا. وہ ڈر اس بات کا نہیں کہ یہ مجھے مار دیں گے، مار دیں دس مرتبہ مار دیں، بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ میرے کسی عمل سے اس بڑے آدمی کو کوئی کدورت دل میں پیدا نہ ہو جائے، کوئی ناراضگی نہ پیدا ہو جائے، اور ناراضگی اگر پیدا ہو گئی تو میرے لیے بڑا خطرناک ہوگا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سارا قرآن بھرا ہوا ہے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اس میں تقویٰ سے مراد در حقیقت وہ ڈر ہے جو اللہ جل جلالہ کے عظمت اور اللہ جل جلالہ کی محبت کی وجہ سے انسان کے دل میں ہو کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو. جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے اوپر بے شمار نعمتیں نازل کی، جو ہر وقت جس کے انعامات کی بارشیں مجھ پر برس رہی ہیں، اس کے مرضی کے خلاف اگر میں کوئی کام کروں گا تو یہ میری انتہا درجے کی بدنصیبی ہوگی. یہ سوچ کر جو ڈر ہوتا ہے وہ ہے تقویٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کلام میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ حکم آ جاتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں ہمیں کہ تقویٰ اختیار کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ملتا ہے ہمارے تقویٰ کرنے سے؟ ہمارے تقویٰ اختیار کرنے سے، اللہ کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے کہ ساری انسانیت، ساری کائنات مل کر اس کے آگے ہر لمحے سجدہ ریز رہے، سجدے میں پڑی رہے، تو اس کی عظمت و جلال میں ایک حبہ اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر ساری کائنات مل کر اس کی باغی ہو جائے، بغاوت پر تل جائے اور معصیت پر کمر باندھ لے، نافرمانی پر کمر باندھ لے، تو اس کی عظمت و جلال میں ایک حبہ کمی نہیں آتی. وہ تو ایسا بے نیاز، وہ اپنے دشمنوں کو بھی پال رہا ہے، ان کو بھی رزق دے رہا ہے، جانتا ہے کہ ہماری میری معصیت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کر رہا ہے. سو سبحان ربی الاعلی، میرا رب تو اعلی ہی اعلی ہے، اس کے اندر اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. کسی انسان کی عبادت کرنے سے شان میں اضافہ نہیں ہوتا، عبادت نہ کرنے سے شان میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ تو ایسا بے نیاز ہے. پھر کیوں کہا جا رہا ہے ہم سے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، سارا قرآن بھرا ہوا ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں جب تک تقوی نہ ہو تو آخرت میں انسان کی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی، یہ وجہ تو ہے ہی. لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک فلاح والی زندگی، کامیابی والی زندگی، خوشگوار زندگی، وہ حقیقت میں تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. دنیا کی زندگی بھی تقوی کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی. جب تک تقوی نہ آ جائے انسان کے اندر، اس وقت تک انسان انسان نہیں بنتا، آدمی نہیں بنتا، وہ درندہ بنا رہتا ہے، وہ جانور بنا رہتا ہے، مگر انسان نہیں ہوتا اگر تقوی اس کے دل میں نہیں ہے. آپ ذرا غور کرو کہ جتنے جرائم اس دنیا میں ہو رہے ہیں اور جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، لوگوں کے حقوق حق طلب کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے آج پورے فلسفے ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی جرائم کیوں ہوتے ہیں، جرائم کے کا سبب کیا ہے. کوئی کہتا ہے جہالت ہے سبب، لوگ جاہل. اگر یہ بات ہوتی کہ جہالت سبب ہوتا تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ وہ کبھی جرم کا ارتکاب نہ کرتے. لیکن دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم، جتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اتنا ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. ان ملکوں کو دیکھ لو جہاں لٹریسی 100% ہے، اس ملکوں میں جا کر دیکھو تو جرائم کی شرح وہ غریب ملکوں سے زیادہ ہے. نیو یارک اور لاس اینجلس میں آپ اطمینان کے ساتھ سڑک کے اوپر چل نہیں سکتے، جرائم کا یہ عالم ہے. لوگ شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، شہر سے دور جا کر اپنی بستیاں بسا رہے ہیں جرائم کی وجہ سے. تو اگر جہالت سبب ہوتی تو جہاں جہالت نہیں ہے وہاں جرائم نہ ہوتے. بات کہتے ہیں کہ غربت سبب ہے پاورٹی، تو جہاں پاورٹی نہیں ہے، دولت کے ریل پیل ہے، وہاں جرائم ختم ہونے چاہیے تھے، لیکن وہاں بھی جرائم کی ریل پیل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جرم اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی عظمت موجود نہ ہو. تقویٰ کے بغیر جرم نہیں ختم ہو سکتا دنیا سے، ناانصافی نہیں ختم ہو سکتی، حق تلفیاں نہیں ختم ہو سکتی. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، وہ جب تک حاصل نہ ہو جرائم ختم نہیں ہوتا. اور جس دن یہ تقویٰ دل میں آ گیا، اللہ جل جلالہ کی عظمت آ گئی، اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور پیدا ہو گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جرم سرزد نہیں ہوتا. آج کتنے محکمے ہیں، پولیس ہے، عدالتیں ہیں، فوج ہے، یہ سب جرائم کو روک تھام کرنے کے لیے امریکہ میں جا کے دیکھو، 3 منٹ کے نوٹس پر پولیس پہنچ جاتی ہے، اتنی چوکس اتنی فعال پولیس ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں کرپشن کا بھی نام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جرائم ہے کہ بڑھتے چلے جا رہے. مرض بڑھتا گیا جو دوا کیے جا رہے ہیں، مرض بڑھ رہا ہے، جرائم کا اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے کہ جب تک اللہ جل جلالہ کی عظمت کا احساس نہ ہو اس وقت تک کتنے ہی محکمے بٹھا لو، پولیس والے کھڑے کر دو، چوکیدار کھڑے کر دو، عدالتیں لگا دو، لیکن یہ پولیس اور یہ چوکیدار جو ہیں یہ دن کی روشنی میں شاید کچھ تھوڑا بہت کام کر گزرے، لیکن جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں ان کے اوپر کون تارا بٹھائے؟ اور جو انسان کا جو ذہن ہے وہ جو جرائم کو ختم کرنے کے راستے ایجاد کرتا ہے تو جرائم کرنے کے نئے نئے طریقے بھی انسان ایجاد کر رہا ہے. آج جرائم کو ختم کرنے کے لیے یہ آ گیا کہ بھائی ریکارڈ وہ لگے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، کلوز سرکٹ لگے ہوئے ہیں اور کلوز سرکٹ سے سب کو دیکھا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ ایجاد کیا تو جرائم کرنے والوں نے دوسرے طریقے ایجاد کر لیا. انہوں نے کہا صاحب ٹیلی فون کے ذریعے پولیس کو خبر کر دیں، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے. تو جو طریقہ بھی جرائم کو ختم کرنے کا وجود میں آتا ہے اس کے خلاف نئے طریقے. نتیجہ یہ کہ جرائم جن کے تو ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ڈالر کے نوٹ کے اوپر پہ لکھا ہوا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ. سنیے آپ، اس کے اوپر پہ لکھا ہے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن بس وہ لکھا ہوا ہے اور معاشرے کے پورے رگ و پے میں کہیں خدا کا کوئی وجود نہیں. اس کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس موجود نہیں. لہذا جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جو معاشرہ تقوی پر کھڑا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کی عظمت و جلال کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ عدالتوں کی ضرورت ہے. اول تو جرم سرزد نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو آدمی خود آ کر اپنے آپ کو پیش کرتا، خدا کے لیے میرے اوپر سزا جاری کر دو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، تو جب اس وقت جبکہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین کا مطلب یہ کہ آدھی دنیا پر تقریباً حکومت تھی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو رقبہ ان کے زیر حکومت کے تحت تھا، ایک مرتبہ میں نے حساب لگایا تھا، تو آج اس رقبے کے اندر 35 ملک آتے ہیں، 35 کنٹریز وہ اس کے اندر آتی ہیں جو صرف فاروق اعظم کے زیر حکومت تھا. اور فرماتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی فرات کے کنارے پر، دریائے فرات کے کنارے پر بھوکا مر جائے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تیری حکومت میں کتا بھوکا مر گیا. تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں وہ جو کھانا ساتھ لے کر گئے تھے تھوڑا بہت وہ ختم ہو گیا، کوئی کھانے پر بھوک لگی ہوئی تھی، کیا کریں، اس زمانے میں نہ ریسٹورینٹ تھے نہ ہوٹل تھے کہ وہاں جا کے کھانا کھا لیں. دیکھا تو قریب میں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس سے جا کر کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، خود کو یہ نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں ایک مسافر ہوں اور میرا کھانا ختم ہو گیا ہے، تمہارے پاس بکریاں ہیں تو تھوڑا سا دودھ اس میں سے نکال کے دے دو، جو پیسے مجھ سے مجھے لے لو اور دودھ مجھے نکال کے دے دو تاکہ میں دودھ پی لوں. تو چرواہے نے کہا کہ جناب مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں ضرور آپ کو دودھ نکال کے دے دیتا، لیکن مشکل یہ کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، مجھے ان بکریوں کے مالکوں نے امانت کے طور پر مجھے دی ہیں چرانے کے لیے، تو مجھے یہ اختیار نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں، لہذا مجھے اختیار نہیں ہے کہ دودھ نکال کے دوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کا امتحان بھی لیا کرتے تھے، تو ان سے کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ بجائے دودھ کے، دودھ لینے کے بجائے میں تم سے ایک بکری خرید لیتا ہوں اور پیسے تمہیں دے دیتا ہوں. بکری کا لینے کا مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میں سارے راستے اپنے ساتھ رکھوں گا, جب مجھے بھوک لگے گی دودھ نکال کے پی لوں گا. اور تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں پیسے مل گئے. اب رہا یہ کہ مالک نے اگر تم سے پوچھا کہ بکری کہاں گئی تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا, اور بکری جو ہے اس کو بھیڑیا کھاتے رہتے ہیں, کوئی ایسی انایکسپیکٹڈ بات نہیں ہوگی. لہذا آپ یہ کہہ دینا تو پیسے تمہارے ہو جائیں گے اور بکری میری ہو جائے گی. ایسا کر لو. اس چرواہے نے سنتے ہی بلا تاخیر جو زبان پر اس کے الفاظ آئے کہ یا ھذا فعین اللہ, کہ اب یہ تہذیب پیش کر رہا ہوں میرے سامنے تو اللہ کہاں گیا؟ مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا, لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اس واسطے میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ امتحان کے لیے کہا تھا, اب میں تم سے کہتا ہوں جب تک تمہارے جیسے انسان اس زمین کے اوپر موجود ہیں کوئی ظالم کسی مظلوم کا حق نہیں اڑا سکتا. اس لیے کہ جن کے جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہے تو پھر ظالم ظلم نہیں کر سکتا. ظالم اس وقت ظلم کرتا ہے جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے بس یہ دنیا ہے, یہی سب کچھ ہے, اس میں ظلم کر کے اپنا پیسہ بٹور لو یا ظلم کر کے اپنا فائدہ حاصل کر لو, اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک تقویٰ نہ ہو اس وقت تک نہ جرائم مٹ سکتے ہیں, نہ ناانصافیاں مٹ سکتی ہیں, نہ ظلم مٹ سکتا ہے جب تک تقویٰ نہ ہو. اس لیے قرآن ہر جگہ جہاں کوئی حکم دیا قرآن نے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ساتھ میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ. کوئی اور حکم دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ, ہر جگہ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کہ حکم پر عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقویٰ نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا احساس نہ ہو. اس لیے سارا قرآن بھرا ہوا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے. دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کے بغیر تم سے یہ جنا جرائم ختم نہیں ہوں گے. جیسے میں نے عرض کیا صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس پیدا کر دیا تھا اللہ جل جلالہ کی عظمت کا, اس کے جلال کا, اس کے سامنے کھڑے ہونے کا. تو جرائم اگر ہو بھی گئے کسی سے تو خود آ کر, آپ نے واقعات سنے ہوں گے, تفصیل میں جانے نہیں جاتا. حضرت معاذ حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ, عورت ذات گناہ ہو گیا, آ کے کہتے ہیں کہ طہرنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے اوپر میں سزا جاری نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے بچہ ہے, اس بچے کو پیدا ہو جائے, بچے کا دودھ پلائے, اس کے بعد آنا پھر سزا جاری کریں گے. نہ کوئی رجسٹر میں نام لکھا گیا, نہ کوئی رپورٹ درج ہوئی, نہ کوئی پتہ لکھا گیا, نہ کوئی بیل مانگی گئی کہ بھائی بیل کے اوپر اس کو رہا کر دیا جائے, نہ ضمانت نہ کچھ, اور چلی گئی خاتون. اور بچہ پیدا ہوا, بچے کو دودھ پلایا, اور جب وہ 2 سال کا ہو گیا تو خود آ رہی اپنے پاس خدا کے لیے مجھے میرے اوپر سزا جاری کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں تقویٰ ہے, اللہ جل جلالہ کی عظمت و جلال کا احساس. تو بغیر تقویٰ کے کوئی حق کسی کا ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سرو کی بات یاد آئی, دیکھا ہوگا جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتیں کی تلقین فرمائی. اگر دیکھو تو نکاح کا موقع ہے نا, تو کوئی ایسی آیتیں ہوتی ہیں جس میں نکاح کا ذکر ہوتا, تو 3 آیتوں میں نکاح کا براہ راست ذکر نہیں ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, بس اتنا ذکر ہے, وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. دوسرا آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. حالانکہ نکاح کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیت ہے, لیکن نکاح کی آیت نہیں پڑھی، بلکہ تینوں آیتیں ایسی ہیں جس میں نکاح کا براہ راست ذکر نہیں. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ اس میں جو قدر مشترک ہے، یعنی کامن فیچر ان تینوں آیتوں کا، وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی صحیح معنی میں جب تک ان کے دل میں تقوی نہ ہو. اگر کوئی شوہر بیوی کا حق پامال کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو بعض حقوق تو ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کورٹ میں چلی جائے، کورٹ میں دعویٰ کر دے اور اپنا کوئی ریلیف وہاں سے کوئی لے لے. بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں. لیکن میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عورت کورٹ میں نہیں جا سکتی، تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن کورٹ میں نہیں جا سکتی، یا شرم کی وجہ سے نہیں جا سکتی، حیا کی وجہ سے نہیں جا سکتی، یا بات ہی ایسی ہے کہ کوئی جج اس کو دلوا نہیں سکتا. فرض کرو اور تو سب روٹی ووٹی سب دیتا ہے، نفقہ بھی دیتا ہے شوہر، اور جو قانونی حقوق ہے وہ سارے ادا کرتا ہے، لیکن روزانہ منہ چلاتا ہے اس کو اور روزانہ اس کو برا بھلا کہتا ہے. اب جا کے کورٹ سے کیا ریلیف حاصل کرے گی کہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، یا اس کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے اس کو روحانی تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو اس کے برا بھلا کہتا ہے، تو کہاں سے وہ کورٹ کے پاس جا کر ریلیف حاصل کرے گی؟ اس کا راستہ تو ایک ہی ہے کہ شوہر کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو کہ یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک امانت عطا فرمائی ہے اور یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے سارے رشتے داروں کو چھوڑ کر میری خاطر میرے پاس آئی ہے، تو مجھے اس کو خوش رکھنا چاہیے. یہ احساس اسی وقت پیدا ہوگا جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، تقویٰ ہو، تو انسان کو یہ احساس ہوگا. ورنہ پامال ہوتے رہیں گے حقوق. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر شوہر کو اور بیوی کو دونوں کو یاد دلایا کہ تقویٰ اختیار کرو، ورنہ تمہاری ازدواجی زندگی، تمہاری نکاح کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کا حقوق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تقویٰ نہیں ہوگا. اور یہ نکاح کے ساتھ خاص نہیں، سارے معاملات میں یہی ہے. آپ کاروبار کر رہے ہو شراکت میں، جی شراکت میں کاروبار ہو رہا ہے، کاروبار کے اندر پارٹنرشپ میں. اب بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ آدمی اگر کوئی آدمی خیانت کرے، یعنی بریچ آف ٹرسٹ کرے، تو دوسرا آدمی اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں. دوسرا آدمی اگر آپ اس کے حق کو مان لو تو دوسرا اس کو نہیں پتا لگا نہیں سکتا، کہاں تک آدمی دیکھے گا، ایک ایک پیسے کا حساب کیسے چیک کرے گا. لیکن اگر خدا کا خوف ہے دل میں، اگر تقویٰ ہے، تو پھر چاہے دوسرا کو پتا لگے یا نہ لگے وہ اپنا حق ادا کرتا رہے گا، اپنے واجبات پورے کرتا رہے گا، ورنہ نہیں کرے گا. تو اس واسطے دنیا زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تقویٰ کی ضرورت. اب دیکھو تقویٰ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال کے پیش نظر جو اللہ کے دیے ہوئے احکام ہیں ان کو انسان بجا لائے، حرام سے بچے، حلال کو اختیار کرے. لیکن جب یہ نہیں ہوتا تو پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے انسان، اور بے پرواہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کو حقوق ضائع کرتا ہے. ابھی مجھ سے آج صبح ایک صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ بھئی یہ بات بھی کہہ دینا کسی موقع پر، تو وہ یہ کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ وہ کاروبار میں اور معاملات میں معاملات کو صاف نہیں رکھتے، کلیئر نہیں رکھتے، کس کا کتنا حصہ ہے کاروبار میں، کس کو کتنا ملے گا، یہ بات واضح نہیں. ایک باپ کا کاروبار ہے، سب اس کے بیٹے لگ گئے کاروبار میں، کوئی لگ گیا کاروبار میں, کوئی نہیں لگا, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے, کوئی باپ کی مدد کر رہا ہے. لیکن باپ نے یہ متعین نہیں کیا کہ یہ جو لڑکا میرے ساتھ لگا ہے یہ کس حیثیت میں لگا ہے. آیا یہ پارٹنر ہے یا یہ ملازم امپلائی ہے یا اس کی کچھ ملکیت ہے یا نہیں ہے, یہ ویسے ہی میرے ساتھ میری مدد کر رہا ہے, کچھ پتا نہیں. دوسرے کچھ دنوں کے بعد لڑکا دوسرا تعلیمات کر کے فارغ ہوا تو پھر دوبارہ وہ بھی لگ گیا, اس کا بھی کچھ پتا نہیں. یہاں تک کہ تین چار لڑکے لگ گئے اور اس کے بعد باپ صاحب کا ہو گیا انتقال. اچھا, جب انتقال ہو گیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو تو انتقال ہوتے ہی میراث تقسیم کرو تاکہ کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو. یہ اللہ کا حکم ہے اور جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ نہیں صاحب ابھی تو انتقال ہوا ہے, ابھی تو مردے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا, تو اس واسطے ابھی ہم اگر یہ بٹوارا شروع کر دیں گے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی. اس کے خیال سے ہم تو بھائی بھائی ہیں, آپس میں کیا حساب کتاب کرنا ہے, بھائی بھائی ہے لہذا چلتے رہے اسی طرح. ماشاءاللہ کچھ دن تک تو بھائی بھائی رہے, لیکن جب شادیاں ہو گئی, اولاد ہو گئی اور دیکھا کہ وہ تو اتنا کھا گیا اور میں اتنا پیچھے رہ گیا, تو وہی بھائی بھائی جو ہیں وہ دشمن بن گئے. روز کا یہ قصہ ہے. اور یا عدالت میں مقدمہ جا رہا ہے یا مفتی صاحب کی مصیبت آئی ہوئی ہے. مفتی صاحب کے پاس سب کچھ گڑبڑ کر کے علم غلم سب کرا کے کہ بھائی یہ اتنا کچھ پتا چلا کہ اس نے کھایا تو کس طرح کھایا, کس حیثیت میں کھایا, پیسہ لگایا تو وہ قرض تھا یا شراکت تھی, کچھ پتا نہیں اس وقت تک. اب جب 15-20 سال گزر گئے اسی سب معاملے کو الجھا کر اور مصیبت آ گئی اور لڑائیاں کھڑی ہو گئی اور جھگڑے کھڑے ہو گئے, مفتی صاحب کی قوم کی مصیبت, سب مفتی صاحب تم حل کرو کہ یہ اب کیسے اس کو بٹوارا کیا جائے. اب مفتی صاحب بےچارا کیا کرے, وہ 25 سال سے جو ایک سارا گڑمٹ کیا ہوا ہے حساب کتاب, وہ کہاں سے اس کا حساب کتاب جوڑے اس کا. تو 25 سال کے بعد وہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. روز کا قصہ ہے. میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں یہاں ہے نہیں, لیکن میرے ایک بھائی نے آج صبح مجھ سے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ بھی بیان کر دینا کسی وقت. شریعت کا حکم یہ ہے کہ معاملات صاف رکھو. اگر بیٹا بھی تمہارے کاروبار کے اندر شریک ہے تو بات لکھ کر پڑھ لکھ کر واضح کرو کہ یہ بیٹا جو ہے یہ کس حیثیت میں, کس کیپیسٹی میں تمہارے ساتھ کام کر رہا ہے. تمہارا پارٹنر ہے, تمہارا امپلائی ہے, امپلائی ہے تو تنخواہ مقرر کرو اس کی, پارٹنر ہے تو اس کا شیئر مقرر کرو. اور اگر ایسے ہی مفت میں کام کر رہا ہے تو یہ بات واضح کر دو کہ مفت میں کر رہا ہے, لیکن لکھو جو کچھ ہے. دوسرا آدمی آئے تو پھر کرو. بزرگوں نے کہا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب, کہ رہو آپس میں بھائیوں کی طرح لیکن معاملات کرو اجنبیوں کی طرح. باپ بیٹے کا بھی معاملہ ہو تو صاف ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, ملکیت ممتاز ہونی چاہیے. میں بچہ تھا چھوٹا سا, میرے خیال ہے 11-12 سال عمر ہوگی, تو میرے والد صاحب نے مجھے 1 روپیہ دیا کہ جا کر فلاں سودا لے آؤ بازار سے. وہ میں 12 آنے کا سودا لایا, 4 آنے بچ گئے تو میں نے جیب میں ڈال لی, یہ سوچ کر کہ بھائی باپ ہیں یہ 4 آنے تو کیا مجھے 8 آنے 10 آنے دیتے رہتے ہیں, تو چلو 4 آنے جو ہیں وہ اگر میرے پاس ان کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا, لہٰذا وہ 4 آنے میں نے اپنا کسی کام میں خرچ کر لیے. جب اس وقت والد صاحب نے کہنے کہا, شام کو مجھ سے پوچھا بھائی تم سودا لائے تھے کتنے کا لائے تھے, میں نے کہا تھا 12 آنے کا تھا, 4 آنے کہاں گئے, میں نے کہا تھا 4 آنے میں نے کھا لیے. تو کہنے کے کیوں کھائے تم نے بغیر اجازت, میری اجازت کے بغیر. میں نے کہا تھا آپ تو خود ہی دیتے رہتے ہیں تو 4 آنے اگر میں نے لے لیے تو کون سا. کہنا نہیں, جو تم کو دیا گیا روپیہ وہ امانت تھا تمہارے پاس, جب امانت تھا تو عادت ڈالو اس بات کی کہ جو امانت ہے وہ امانت رہے. اگر تمہیں ضرورت ہے مجھ سے مانگ لو, 10 روپے لے لو مجھ سے, 20 روپے لے لو, لیکن جب امانت ہے تو واپس کرو, بتاؤ کہ بارہ آنے خرچ ہوئے چار آنے جو ہے وہ الگ, واپس کرو پھر مانگ لو کچھ. لیکن یہ کبھی مت کرنا, آئندہ اگر ایسا کرو گے تو پٹائی کروں گا. اس دن وہ دن اور آج کا دن ایسی تعلیم دے دی کہ اس کے بعد الحمدللہ یہ بات ذہن نشین ہو گئی, دل میں بیٹھ گئی. بھائیوں اور بہنوں سے بھی اگر معاملہ ہوا, قرضے کا ہوا یا کسی بھی قسم کا ہوا, لکھ لیا اس کو, وہ تحریر موجود ہے, لکھی ہوئی ہے. ہر چیز ممتاز ہے. والد صاحب نے فرمایا کہ املاک اپنی ممتاز رکھو, تمہاری ملکیت میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اب کیا آپ, وقت مختصر ہے لیکن بات اہم ہے, کام کی ہے انشاءاللہ. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو میں دیکھتا تھا کہ جب کبھی ہم رات کو وہ بستر پر سواتے, چل نہیں پھر نہیں سکتے تھے, کھانا وہیں لے جایا کرتے تھے کھلانے کے لیے, ٹرے میں لگا کر. جب ٹرے میں لگا کر کھانا لے گئے تو کھانا ختم ہو گیا, فارغ ہو گئے تو کہتے تھے کہ بھائی وہاں آواز دی کہ بھائی یہ برتن ہٹ, لے جاؤ یہاں سے. تو برتن لے جانے میں بعض اوقات کچھ دیر ہو جاتی, ہمیں کسی کام میں لگے ہوئے ہیں, بار بار تقاضا جلدی لے جاؤ برتن, جلدی واپس لے جاؤ. اور کوئی چیز آ گئی باہر سے بھی جلدی ہٹاؤ اس کو. اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کو اتنی جلدی ہوتی ہے یہ برتن ہٹانے کی, یہ کوئی باہر سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اتنی جلدی کیوں؟ فرمایا کہ جلدی اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کمرے کے اندر جتنی چیزیں ہیں میرے کمرے میں جس میں میں بیمار ہوں رہتا ہوں, وہ جتنی چیزیں ہیں سب میری ملکیت ہیں, اور کمرے سے باہر جتنی ہیں وہ سب میری اہلیہ کی ملکیت ہیں. لہذا اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے کمرے کے اندر کوئی باہر کی چیز آئی ہوئی ہوگی تو وہ میری ملکیت شمار ہوگی اور میرے ترکے میں شامل ہوگی, حالانکہ وہ میری نہیں ہے, وہ میری اہلیہ کی ہے. تو اس واسطے املاک میں گڑبڑ ہو جائے گی اور حقوق پامال ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا اس کی خلاف ورزی ہو. اس درجہ ایک ایک چیز کی وضاحت. حضرت کا انتقال ہوا, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وفات ہوئی, تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر بلحی صاحب عارف قدس اللہ تعالیٰ صدرہ تشریف لائے عیادت تعزیت کے لیے, تو وہ تھک گئے تھے بہت, بےچار صدمہ بھی تھا والد صاحب کی وفات کا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی اور لوگوں کو ملنا, تھک گئے بہت. تو میں کمرے سے حضرت والد صاحب کا جو خمیرہ رکھا ہوا تھا, خمیرہ جانتے ہیں نا, یہ یہ ایک دوا ہوتی ہے, یہ یونانی قسم کی دوا ہوتی ہے, وہ جیسے وٹامنس ہوتے ہیں اس طرح کا ایک خمیرہ تھا, وہ رکھا ہوا تھا. تو میں نے لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت آپ کو کمزوری معلوم ہو رہی ہے, یہ تناول فرما لیجیے, تھوڑا سا لے لیجیے. فرمانے لگے یہ تم نے کیسے مجھے پیش کر دیا خمیرہ, کس کا خمیرہ ہے یہ؟ میں نے کہا یہ والد صاحب کا استعمال کیا کرتے تھے. کہا کہ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو تمہارا حق نہیں ہے اس کے اوپر, یہ سارے ورثہ کا حق ہے, تو تم مجھے کیسے پیش کر رہے ہو, میں کیسے کھا لوں بغیر یہ ورثہ کا مال؟ تو میں نے کہا حضرت, حضرت بات یہ ہے کہ جتنے ورثہ ہیں الحمدللہ سب بالغ ہیں اور سب موجود ہیں, سب کی رضامندی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. فرمانے لگے الحمدللہ اب میں کھا لیتا ہوں. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ تقویٰ ہے, تقویٰ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خمیرے کا ایک چمچہ یہ کسی دوسرے کے حق کا میں نہ کھا جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے اس کا سوال نہ ہو جائے, یہ تقویٰ ہے. اس تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ملکیتیں ممتاز ہوں. شوہر کی ملکیت کیا ہے, بیوی کی کیا ہے, باپ کی کیا ہے, بیٹے کی کیا ہے, بھائی کی کیا ہے, بھائی کی بہن کی کیا ہے, ممتاز کلیئر ہونی چاہیے, لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مومن دو راتیں بھی ایسی نہ گزارے جس میں اس نے اپنی وصیت نہ لکھی ہوئی ہو, ول لکھی ہوئی نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد کون سے املاک پر کس کا حق ہے, یہ جب تک نہ لکھ جائے اس وقت تک کوئی آدمی دو رات بھی نہ گزارے, کیونکہ موت کا بھروسہ نہیں, جس وقت بھی آ جائے گی پتہ نہیں کیا. تو سب بات کلیئر کر کے لکھ کے جائے کہ کیا ہو. اور ہمارے اس ملک میں جہاں مسلمانوں کا قانون نہیں ہے میراث کا, اس میں تو یہ فرض ہے ہر مسلمان کے ذمہ. اگر اس کے بغیر ایک دن بھی گزارے گا تو گناہگار ہوگا. کیا کہ ول لکھے اپنی کہ میں میرے مرنے کے بعد میری جائیداد تقسیم اس طرح کی جائے, شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے. کیونکہ اگر نہیں کرے گا اور گورنمنٹ کا قانون لاگو ہو گیا تو وہ ترکہ سارا گورنمنٹ کے قانون کے تحت تقسیم ہو جائے گا, ورثہ کا حق پامال ہو جائے گا. تو ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے یہ کام کہ وہ یہ ول لکھ کے رکھے. اور اس کے بارے میں یہاں تو مجھے معلوم نہیں, میرے دوست ہیں جنوبی افریقہ میں, ساؤتھ افریقہ میں, جس میں وہ انہوں نے ول کا مسودہ بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو کیا ول لگنی چاہیے, وہ وہاں سے منگوا لے. ہر مسلمان اس کی پابندی کرے. کس کو کیا بھروسہ ہے کب انتقال ہو جائے گا؟ ابھی پرسوں میرے ہمارے بتلایا مجھے, ہماری محفل میں شامل تھے, صبح کی نماز میں شامل تھے, اور دوپہر کو معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا. تو کس کا کیا بھروسہ ہے؟ ول لکھ کے رکھنی چاہیے. تو جب تک تقویٰ نہ ہو دل میں, اس وقت تک یہ حلال حرام کا اتنا باریکی کا احساس انسانوں کو نہیں ہوتا, غفلت میں. اور اس کے نتیجے میں اگر ایک حرام لقمہ چلا گیا منہ میں, یا خود چلا گیا یا اپنے بعد لوگوں کے لیے حرام کا لقمہ کے سبب بن گئے, تو اللہ بچائے وہ ایک لقمہ جو ہے وہ آگ کا انگارہ گیا ہے پیٹ میں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یتیم کا مال اگر کوئی ظلمن کھاتا ہے تو اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھا رہا ہے. تو یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب تقویٰ ہو. عام تقویٰ جو ہے لوگوں نے سمجھ لیا چند ظواہر کو بس, لیکن یہ زندگی کے ہر شعبے میں, تقویٰ مسجد میں بھی ہے, تقویٰ مدرسے میں بھی ہے, تقویٰ بازار میں بھی ہے, تقویٰ گھر میں بھی ہے, تقویٰ بیوی کے ساتھ بھی ہے, تقویٰ بچوں کے ساتھ بھی ہے, تقویٰ دوستوں کے ساتھ بھی ہے, تقویٰ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے, اور سارے عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. وہ عظمت اور جلال اللہ کی جو انسان کو روک دے گناہوں سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم زندگی کی فلاح بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تقویٰ نہ ہو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کے بغیر ہم عیش اڑا رہے ہیں, دھوکے میں ہیں وہ. یہ گناہوں کی لذت یہ کوئی لذت نہیں ہے, یہ دھوکا ہے لذت کا. یہ ایسی لذت ہے جیسے کسی کو خارش ہو جائے. خارش جانتے ہیں نا, خارش یعنی اچنگ. اگر کسی کے جسم پہ خارش ہو جائے تو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے نا. یہاں تک کہ اردو میں مثل مشہور ہو گئی کہ مزہ دنیا میں یا کھاج میں یا راج میں. یعنی یا تو جسم پہ آدمی کھجانے میں مزہ آتا ہے, یا راج کرنے میں مطلب حکومت کرنے میں مزہ آتا ہے. تو کھاج میں بڑا لطف ہے, لیکن جتنا کھجائے گا اتنا ہی مرض بڑھے گا. تو بظاہر تو بڑا مزہ آ رہا ہے کھجانے کے اندر, لیکن انجام کار اس کا انجام بڑا خراب ہے. اور جس شخص کو خارش نہیں ہے وہ کھجانے کا مزہ تو نہیں لے رہا, لیکن راحت اور صحت کا اور عافیت کا مزہ لے رہا ہے. تو گناہوں کی لذت کچھ بھی نہیں ہے اس لذت کے مقابلے میں جو تقویٰ کی لذت ہے. اللہ تبارک بتایا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دیں, وہ عافیت اور صحت کی لذت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ, تقویٰ اختیار کرو ہر زندگی کے شعبے میں اختیار کرو. اب سوال پیدا ہوا کیسے کریں تقویٰ, کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے جملے میں اس کا آسان طریقہ بتایا کہ بھائی اور لمبا چوڑا طریقہ تم کو اگر بتائیں کہ بھائی یہ کرو اور وہ کرو, صبح کو یہ کرو شام کو یہ کرو, تو پتہ نہیں یاد رہے بھول جاؤ. لیکن تمہیں ایک آسان طریقہ بتا دیتے ہیں جس سے تمہیں رفتہ رفتہ انشاءاللہ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ بتایا کہ سچوں کے ساتھی بن جاؤ, کونو مع الصادقین, صادقین کی صحبت اختیار کرو, صادقین کے ساتھی بن جاؤ. صادقین کے لفظی معنی تو ہیں سچے لوگ, لیکن سچ قرآن کی اصطلاح میں سچ جو ہے صرف زبان کا نہیں ہوتا، زبان کا سچ تو ہے ہی، لیکن قول کا سچ، عمل کا سچ، زندگی کا سچ. اور اسی لیے دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصابرين على ما أصابهم والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين على ما أصابهم فآخر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ ہے سچے لوگ جو سارے یعنی شریعت پر عمل کرنے والے وہ صادقوں، ان کے ساتھی بن جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو. تو فرماتے ہیں کہ آسان راستہ تقوی اختیار کرنے کا خلاصہ کیا ہے کہ اہل تقوی کے کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحبت میں بڑا اثر رکھا ہے. اگر خراب لوگوں کی صحبت میں جاؤ گے خراب ہو گئے، اچھے لوگوں کی صحبت اٹھاؤ گے اچھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ صحبت کو اتنی عظیم تاثیر بخشی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. آپ نے سنا ہوگا یعنی ہر مسلمان جانتا ہے صحابی، صحابی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کا مقام اللہ اکبر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر اس سے بڑا مقام کوئی اور نہیں جو صحابی کا مقام. اور یاد آ گئی بڑی کام کی بات، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، کہ دیکھو یہ عجیب معاملہ نظر آتا ہے کہ بعد کے جو بڑے بڑے علماء فقہا محدثین ہیں نا، ان کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں. کسی کو کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ، کسی کو کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث، کوئی کہتے ہیں محدث اعظم، کسی کو کہتے ہیں فقیہ ملت، اور خدا جانے کیا کیا، کسی کو شیخ الاسلام، اور کیا کیا الفاظ لگائے جاتے ہیں ساتھ. لیکن صحابہ کرام کا جب نام آتا ہے تو نہ امام کوئی لگاتا ہے، نہ کوئی محدث کہتا ہے، نہ کوئی امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے، نہ کوئی فقیہ کہتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو بکر بھی نہیں کہتے، اور علامہ ابو بکر بھی نہیں کہتے، اور علامہ عمر بھی نہیں کہتے، اور جو امیر المومنین فی الحدیث بھی نہیں کہتے، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو معنی یہ کہ وہ صحابی ہیں، جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا، جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا، جب یہ کہہ دیا کہ صحابی ہے تو پھر یہ عالم بھی ہے، یہ امام بھی ہے، یہ فقیر بھی ہے، یہ محدث بھی ہے، یہ صوفی بھی ہے، یہ ولی اللہ بھی ہے، یہ اللہ کا دوست بھی ہے. تو صحابی میں سارے اوصاف جمع ہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اور القاب و آداب ہے نا، شیخ الاسلام اور امام اور فلانا، تو یہ وہ لگائے کہ جس کے لیے، جس کے اندر اپنی ذات میں خصوصیات نہیں تھیں تو اس کی خصوصیات کو واضح کرنے کے لیے الفاظ لگائے گئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سنگھار پٹار یعنی زیب و زینت، میک اپ وہ کریں کہ جس کا چہرہ خوبصورت نہ ہو، اور جس کا چہرہ خوبصورت ہو تو اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں. تو کہتے حاجت مشاتا نہیں روئے دل آرام را، جس کا چہرہ ہی اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو اس کو کوئی سرخی پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ نے اس کا چہرہ ہی ہے. تو صحابی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا ہے کہ اس کے اندر ساری صفات کمال انسانی جمع ہیں، اس واسطے اس کے ساتھ یہ سرخی پاؤڈر شیخ الاسلام کا اور محدث الفقی کا لگانے کی ضرورت نہیں. جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا. یہ مقام حاصل ہوا صحابہ کرام کو کس چیز سے حاصل ہوا؟ صحابی کے معنی کیا؟ صحابی کے معنی صحبت اٹھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت اٹھانے والا، آپ کی صحبت میں رہنے والا. تو صحابہ کو صحابہ کس نے بنایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے بنایا. جب چند لمحات کی بھی صحبت حاصل ہو گئی تو کندن ہو گئے، ہیرے بن گئے، آسمان و زمین کی نگاہوں نے ان کی مثال نہیں دیکھی، ایسے صحابہ کرام بن گئے. تو تقویٰ حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ صحبت. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی صحابہ بنے, صحابہ کی صحبت حاصل کی تابعین بنے, تابعین کی صحبت حاصل کی تبع تابعین بنے, اور ہلم جرا آگے چلتے چلے جاؤ. تو آج بھی اگر دین کو حاصل کرنے کا اور تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کا راستہ ہے تو وہ اہل تقوی کی صحبت ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آسان راستہ تقوی کا حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اہل تقوی کی صحبت اختیار کرو. اب آج کے دور میں, میں اب اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس صحبت پر عمل کرنے کا, نام اذان کتنے بجے؟ صبح 7:30 پر اذان ہے. تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, تو اب آج کے زمانے میں تقوی حاصل کرنے کے لیے جو صحبت قرآن بتلا رہا ہے, قرآن کریم فرما رہا ہے کہ صحبت اختیار کرو سچے لوگوں کی, اس کا آج کے دور میں کیا ہو؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی سچے لائیں کہاں سے؟ وہ سچے لائیں کہاں سے جن کی صحبت اختیار کریں؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے زمانے میں بڑے بڑے بزرگان دین ہوتے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے تھے, امام غزالی ہوتے تھے, جنید شبلی ہوتے تھے, معروف کرخی ہوتے تھے, اب کہاں ہیں؟ تو سچوں کی صحبت کہاں سے اختیار کریں؟ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو حکم دیا قرآن نے کونو مع الصادقین کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم علم میں نہیں تھا کہ سچے ختم ہو جائیں گے دنیا سے؟ یہ حکم جو ہے یہ تو صرف حضور کے زمانے کے لیے تو نہیں ہے نا, یہ حکم تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے. اگر سچے ختم ہو جاتے, ہو جانے والے تھے دنیا سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم نہ دیتے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو. تو اس آیت میں جہاں حکم ہے اس بات کا کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو, وہاں اس بات کی بشارت اور خوشخبری بھی ہے کہ سچے قیامت تک باقی رہیں گے, کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ ختم ہو جائیں, باقی رہیں گے. ہاں تلاش کرنے دو باتیں ہیں, پہلی بات تو یہ کہ سچے جب تلاش کرنے کی نوبت آئے تو انسان کو دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ وہ اس معیار کو تلاش کرتا ہے کہ مجھے اپنے صحبت کے لیے چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے, اور جنید بغدادی چاہیے, اور معروف کرخی چاہیے, اور شبلی چاہیے, اور کیونکہ وہ نہیں ملتے تو کہتے ملتے ہی نہیں. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جیسی روح ویسے فرشتے, جیسے تم ہو تمہارے ہی مناسبت سے صادقین بھی ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو اسفل الصادقین میں گرے ہوئے ہو اور مانگو بولے اعلیٰ کی کہ صادقین, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو حضور اقدس صحابہ کرام جو تھے جیسے تھے ان کو کیسی صحبت ملی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. جی جب اس کے بعد تابعین کا دور آیا تو تابعین کے دور آنے کے بعد ان کو کیسی صحبت ملی؟ صحابہ کرام کی, ظاہر حضور سے نیچے, اور آئے تو تابعین کی ملی ان سے نیچے, تو ہم تو بالکل نیچے ہیں. تو اس واسطے اس معیار کو اگر تلاش کرو گے تو یہ حماقت ہے, شیطان کا دھوکہ ہے, وہ معیار نہیں ملے گا. ہاں تمہارے تمہارے لیے جیسے ہوں تو وہ تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی, جو تمہارے لیے کافی ہوں, اس معیار کو تلاش نہ کرو. وہ ایک ہندو شاعر کا ایک مجھے شعر یاد آ گیا, وہ بھی کام کا ہے, وہ ہے تو ہندو لیکن شاعر تھا, اور بڑی حکمت کی بات اس نے کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ سے پہلے جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کا زمانہ گزرا تو بڑا پرامن زمانہ تھا, حضرت عثمان کا زمانہ بھی پرامن تھا، آپ کا زمانہ آیا تو جھگڑے کھڑے ہو گئے، اور اس جھگڑے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے شاعر کہ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، ایک روز مرتضیٰ سے نہیں حضرت علی سے، ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، بوبکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھا یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد میں جھگڑے یہ پڑ گئے؟ اپنی تو عقل ہو گئی اس مسئلے میں گم؟ اس نے یہ سوال کیا تو کہتے کہنے لگے، یعنی حضرت علی نے جواب دیا، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم، تو ان کے مشیر کیونکہ ہم تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں امن و چین کا فرمایا تھا، ہمیں آپ جیسے مشیر ملے ہیں تو یہ ہمیں غلط راستے پہ لگاتے رہتے ہیں، کہ زمانے کا فرق تو چلا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی یہ چاہے کہ میں صحابہ کرام کے معیار کا صادق تلاش کروں یا ان اولیاء کرام کے صادق کا تلاش کروں، تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا. اور حضرت والد صاحب یہ بھی فرما دیتے کہ بھائی ہمارا جو زمانہ ہے، پتہ نہیں یہاں تو مجھے معلوم نہیں، ہندوستان پاکستان میں ملاوٹ کہ گھی خالص نہیں ملتا، چینی خالص نہیں ملتی، آٹا خالص نہیں ملتا، نمک خالص، ہر چیز میں ملاوٹ، تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے، تو فرمایا کرتے بھائی ملاوٹ کا زمانہ ہے، تو اور ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو صادقین میں بھی ملاوٹ ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ جب تم نے ملاوٹ کا زمانہ آیا تو تم نے ایسا نہیں کیا کہ بھائی آٹا خالص نہیں ملتا لہذا آٹا کھانا چھوڑ دو اور اب بھوس کھایا کریں گے، اور اگر گھی خالص نہیں ملتا تو گھی نہیں کھائیں گے اور گریس کھایا کریں گے، تو یہ نہیں کیا، اس کے باوجود تلاش کرتے ہو، پھرتے ہو، فلاں دکان پر آٹا اچھا ملتا ہے، فلاں دکان پر گوشت اچھا ملتا ہے، فلاں مکان دکان کے اوپر مٹھائی اچھی ملتی ہے، سب پتا ہے، اور جب لینے کی طرح کا وقت آتا ہے تو دھوم ڈان کر اس کو نکال لیتے ہو، تو بھائی صادقین کے اندر یہ کیوں نہیں کرتے کہ ملاوٹ بے شک یہاں پر بھی ہے لیکن تلاش کرنے والے کو صادقین آج بھی انشاءاللہ ملیں گے، اور اگر کوئی اور نہیں ملتا میرے والد فرمایا کرتے کہ اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس سے فائدہ ہوگا، اس واسطے کہ وہ اللہ کا بندہ پانچ مرتبہ اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے فضاؤں کے اندر، اس کی صحبت سے فائدہ ہوگا تم، تو یہ دھوکے ہیں شیطان کے. تو میں آئیڈیاز کر رہا تھا کہ آج کی اس ماحول میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صادقین کی صحبت حاصل کرنا چاہے گا الحمدللہ حاصل کر سکتا ہے، آج شاید پہلے سے زیادہ آسان ہے اگر یہ اصول ذہن میں ہوں. کیسے؟ صحبت دو کاموں کے لیے درکار ہے، ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے، صحبت جو درکار ہے صادقین کی وہ دو کاموں کے لیے ہے. ایک کام یہ ہے کہ ہمارے ظاہری اعمال درست ہو جائیں، ہمارے ظاہری اعمال درست ہو جائیں اور ہمارے دل میں دین کی عظمت اور محبت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں میں آ جائے. تو ایک تو صحبت اس کام کے لیے درکار ہے، دوسرے اس کام کے لیے درکار ہے کہ ہمارے باطن کے اندر، دل کے اندر بہت سی بیماریاں چھپی ہوئی ہیں، کہیں حسد ہے، کہیں بغض ہے، کہیں تکبر ہے، کہیں ریاکاری ہے، اس قسم کی بیماریاں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں، اس کو درست کرنے کے لیے بھی صحبت کی ضرورت ہے. تو دو قسم کی صحبت، دو قسم کے کاموں کے لیے صحبت درکار. پہلی قسم کی صحبت یعنی ظاہری اعمال کی اصلاح اور ساتھ میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس دل میں پیدا ہونا، اس کے لیے بہت بڑی بزرگوں کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جہاں سے بھی نیک صحبت ملے اختیار کر لو. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے اتنا آسان راستہ پیدا فرمایا ہے یہ جماعت تبلیغی جماعت کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی اس صحبت کے ذریعے نہ جانے کتنی زندگیوں میں, ہزار ہا زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے انقلاب برپا فرمایا. پتہ نہیں اس اللہ کے بندے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھرے, کیا سینے کی آگ لے کر یہ کام شروع کیا تھا کہ آج چار دانگ عالم میں قدم قدم پر جہاں جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا فیض جاری ہے. اور لوگ ایسے ایسے لوگ جن کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ایسے انقلاب پیدا کیے ہیں کہ کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا. میں تو ساری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں اور ہر دنیا کے ہر گوشے میں اس کام کا فائدہ اور اس کام کے نتائج حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی آنکھوں دکھاتے ہیں. کہاں 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 پہنچ کر اللہ کے بندوں نے کس طریقے سے دین کا کلمہ بلند کیا ہے, کس طرح اس کو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آئے ہیں. یہ سب اخلاص ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی برکت ادا فرمائی ہے. تو آج اگر یہ میں کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں روئے زمین پر کسی نہ کسی جگہ اس تبلیغ کی تعلیم نہ ہو رہی ہو, کوئی لمحہ خالی نہیں ہوگا, راؤنڈ دا کلاک اللہ کا کلام بلند ہو رہا ہے. تو اس کا حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت مانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پتہ نہیں کتنی بار یہ بات فرماتے تھے اور یہی تلقین بھی فرمائی گئی ہے کہ بھائی الحمدللہ نام تو تبلیغ ہے لیکن ہم تو اس نیت سے نکلتے ہیں تاکہ جب ساتھ ہوں گے صلحاء تو ان سے دین حاصل کریں گے اور ان سے دین سیکھیں گے اور ان کے صحبت سے فیضیاب ہوں گے, فائدہ اٹھائیں گے. یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر کوئی شخص نکلتا ہے, اللہ کا نام لے کر نکلتا ہے اور ایک جماعت نکلتی ہے تو ایک دوسرے کی برکات کا انعکاس ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچاتے ہیں. تو صحبت, نیک صحبت کا آج کی دنیا میں تو الحمدللہ بہترین راستہ اللہ تعالیٰ فرما دیا اس نیک صحبت کو حاصل کرنے کا. جو اب کوئی زمین کا گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ نیک صحبت الحمدللہ موجود نہ ہو, ہے کوئی خالی؟ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ نیک صحبت موجود نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان راستہ پیدا فرما دیا. تقویٰ حاصل کرنا ہے, سچوں کے ساتھی بن جاؤ, سچوں کی ہر جگہ الحمدللہ جماعتیں موجود ہیں, جا رہی ہیں, نکل رہی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں. اس کے اندر کونوا مع الصادقین کا ایک پہلو یہ ہے. تو ہر مسلمان کو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں اللہ تعالیٰ الحمدللہ یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ جماعت کا جو کام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیات عطا فرمائے. تو اللہ دیکھ کر الحمدللہ دل باغ باغ ہوا. معلوم ہوا کہ ابھی کچھ دنوں میں پھر اجتماع بھی یہاں پر یہیں ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے, قبول فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ صحبت کا ایک پہلو, ظاہری اعمال کی درستی, اس سے آدمی کو اعمال کی بھی درست ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بھی پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اس کی محبت بھی دل میں آئے گی اور ایمان و یقین کے اندر بھی اضافہ ہوگا. تو جو بنیاد ہے وہ پڑ گئی الحمدللہ. دوسری صحبت جو میں کہہ رہا تھا وہ ہے کہ انسان کے باطن کے اندر بعض اوقات شیطان ایسے بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ جو ہر ایک کے قابو میں نہیں آتی. حسد پیدا ہو گیا, تکبر پیدا ہو گیا, بغض پیدا ہو گیا, ریاکاری آ گئی, اخلاص کے منافی کام ہو گیا. یہ کام سنت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جب تک ایسے لوگوں کی طرف رجوع نہ کیا جائے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے اس کو ان کو سلیقہ عطا فرمایا اور انہیں خود کسی جاننے والے سے یہ فن حاصل کیا. اس وقت تک عموماً اس کی اصلاح نہیں ہوتی. عادت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشی باوری کا ایک مقصد جو قرآن کریم نے چار جگہ بیان فرمایا وہ ہے یزکیہم کہ لوگوں کا تزکیہ کرے. تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ پاک صاف کرنا. یہ دل میں جو گندگی نجاستیں آ گئی ہے اعمال رذیلہ کی تو ان کی اصلاح کرنا, ان کا علاج کرنا. یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا جب تک کہ کسی معالج کی طرف, جیسے اگر جسم کی بیماری پیدا ہو جائے, جسمانی بیماری پیدا ہو جائے تو بغیر کتاب دیکھ کے کوئی علاج نہیں کر سکتا. اس کا راستہ یہ ہے کہ کسی معالج کی طرف, ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے. وہ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح علاج ہوگا تو فائدہ پہنچتا ہے. تو اسی طرح روحانی بیماریاں جو ہیں, یہ تکبر ہے, یہ حسد ہے, یہ بغض ہے, یہ عداوت ہے, یہ ریاکاری ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بغیر کسی معالج سے رجوع کیے ہوئے نہیں ہوتا. اور اسی کا نام ہے پیری مریدی. پیری مریدی کو خدا جانے لوگوں نے کیا ملغوبہ بنا دیا, ورنہ اس میں پیری مریدی کو کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ خرافات داخل کر دی. لیکن جو قرآن اور سنت کی روح سے پیری مریدی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی باطن کی بیماریاں درست کرنے کے لیے کسی شیخ سے رجوع کرے اور اس کی صحبت اٹھائے. تو جب صحبت آئے گی تو اس کو پتا لگے گا کہ کون سا کام کس حد میں انجام دینا ہے. دیکھو دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ حدود کے ساتھ ہیں. قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. دین کا کام جب اس حدود کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور اگر ایک حد, ایک چیز حد سے بڑھ گئی اور دوسرے کا حق پامال ہو گیا تو وہ دین نہ ہوا اور دین کا تقاضا نہ ہوا. تو دین کے احکام کو حدود میں, مثلاً مثال, آسان مثال یہ ہے کہ نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے اور دین کا ستون. اور حدیث میں فرمایا کہ نوافل کی کثرت اگر انسان کرے نفلی نمازوں کی تو نوافل کی کثرت کر کر کے آدمی ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ مقام ہو جاتا ہے نوافل کی کثرت. لیکن کیا ہوا کہ آپ کو اطلاع ملی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو بڑی تنبیہ فرمائی, یہ کیا کرتے ہو ساری رات پڑھتے ہو, ایسا مت کرو, اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر اکتا جاؤ گے. اللہ نے تمہارے اوپر حقوق رکھے ہیں, تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے. اور یہ حق بیان کرنے کے بعد فرمایا لہذا سب کرو, رات کو سو بھی اور عبادت بھی کرو, اور بیوی کا بھی حق ادا کرو اور اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو. حضرت عمر بن العاص جوش میں تھے, یا رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, جیسے کہہ رہا ہوں اس طرح کرو. انہوں نے کہا روزہ ہر روز رکھتے تھے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں روزہ مت رکھو ہر روز. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں تو بڑا طاقت, میں نے بڑی طاقت ہے, مجھے روزہ رکھنے, روزہ نہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں. فرمایا کہ نہیں, اچھا مہینے میں ایک رکھ لیا کرو, مہینے میں تین رکھ لیا کرو. نہیں کہ یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجیے. اچھا مہینے میں دس رکھ لیا کرو. یا رسول اللہ اور بڑھا دیجیے. کہا کہ زیادہ سے زیادہ حد یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو, ایک دن افطار کرو, اس سے آگے نہیں. تو اتنا روزہ رکھنے کا بھی ثواب تھا, نفلی نمازوں کا بھی ثواب تھا, لیکن چونکہ وہ حد سے گزر رہے تھے اس لیے تلک حدود اللہ, اللہ کی بناتی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی تھی, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما کر روک دیا. یہ مثال ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی حد اللہ نے مقرر فرمائی, کہاں تک کون سا کام کہاں تک کیا جائے, کہاں جا کر رک جائے آدمی, یہ حدود ہے. یہ حدود کون متعین کرتا ہے؟ شریعت اور سنت. اور اس شریعت اور سنت پر عمل کون کراتا ہے؟ یہ حضرات صوفیاء کرام, اولیاء کرام, یہ شیوخ. وہ بتاتے ہیں کہ کون سا کام کس حد تک کرنا ہے, کس حد پہ جا کر رک جانا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا وقافا عند حدود اللہ, اللہ کی حدود کے آگے رک جانے والے. تو یہ حدیں بیان کون کرتا ہے؟ شیخ. تو صحبت کا دوسرا درجہ جو ہے وہ اپنے اعمال, اخلاق کی اصلاح, باطن کی اصلاح, اور حدود شریعت کو پہچان کر ان حدود شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا, یہ عموماً کسی محقق شیخ کی صحبت اور اس کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے, ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو کسی اللہ والے سے رجوع کرو اور اس کو اپنا شیخ بنا کر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس سے استصواب کرو اور پھر اس کے مطابق عمل کرو. تو یہ ہے بھائی طریقہ کونو ما صادقین کا. تو میں نے دونوں حصے, ایک عام اعمال کی اصلاح, دوسرے اخلاق باطنہ کی اصلاح, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے بتا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت أنفسنا تقواها, اللهم آت أنفسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم آت أنفسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ چھوٹے بڑے, اگلے پچھلے, خفیہ علانیہ, ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی ہر طرح کے گناہوں سے, معصیتوں سے, منکرات سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمت اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمت اور حوصلہ عطا فرما. اللہم واقعتاً کواقعت الولید, اللہم واقعتاً کواقعت الولید, اللہم واقعتاً کواقعت الولید. یا ارحم الراحمین اپنے دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اس دین کے علم کو, دین کی فکر کو یا اللہ تمام دنیا کے اندر پھیلا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے دین کی فکر کو تمام دنیا کے اندر پھیلا دے. یا اللہ ہمیں اپنے اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اپنے اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری جانیں اس کے لیے قبول فرما, ہمارے مال اس کے لیے قبول فرما, ہماری زندگیاں اس کے لیے قبول فرما, ہماری اولادیں اس کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے گھر والے اس کے لیے قبول فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے اس دین کی صحیح خدمت کا طریقہ بھی سکھلا دیجئے. یا اللہ اس کا سلیقہ بھی عطا فرما دیجئے, اس میں کامیابی بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں صلاح و فلاح عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں, اپنی رحمت سے وہ وعدے ہمارے حق میں بھی پورے فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اعمال کے اوپر نگاہ نہ فرمائیے, ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے. یا اللہ اپنی رحمت پر نگاہ فرمائیے, اپنی رحمت سے ہم کو نواز دیجئے. یا اللہ اللہم آمنا بما انت اہل اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. يا الله امت و مسلمات کے اوپر جو سخت وقت اس وقت پڑا ہوا ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے اس سے اس کو نکال دیجئے. یا اللہ بے شک یہ ہماری شامت اعمال ہے, اے اللہ شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں جن کے شامت میں اے اللہ ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں, اے اللہ وہ گناہ ہماری معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو رفع فرما دیجئے. یا اللہ شامت اعمال کو رفع فرما دیجئے. مسلمانوں کو دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے, اس پر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ عزت اور سربلندی عطا فرمائیے. دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائیے, دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما, جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں کسی بھی خیر سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں کسی بھی خیر سے محروم نہ فرما. یا اللہ آپ ایسے ہی قادر مطلق ہیں, ایسے ہی قادر مطلق ہیں. آپ نے فرمایا کہ انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. یا اللہ ہم سے ہماری یہ برے حالات کو رفع فرما دیجئے. اپنی قدرت کاملہ سے, اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے دلوں ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دیجئے, برکتیں عطا فرما دیجئے, رحمتیں عطا فرما دیجئے, غضب ہٹا لیجئے, اپنا غضب ہٹا لیجئے, اپنی اللہ رحمتیں نازل فرما دیجئے, ہمارے استحقاق کے بغیر نازل فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا